أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نبی اور رسول نے تلاوت کی تو شیطان اس کی تلاوت کی آیات میں شک ڈالتا ہے تو اللہ مٹا دیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو شیطان ڈالتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے تاکہ اللہ کر دے کہ جو شیطان نے ڈالا اس کو آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ یہ بات جان لیں کہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس قرآن کے سامنے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ اس قرآن سے شک ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی یا ان کے پاس عذاب آئے گا اس دن کا جو بانج ہے. بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 57 تک کی آیات ہیں. آج 16 شوال ہے اور ہمارے مدرسے میں تعلیمی سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور اس تعلیمی سال کے آغاز میں آج کے دن سے دوبارہ یہ درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ درس قرآن کا سلسلہ پچھلے سال بھی جاری رہا، اور شعبان کے آخر تک اللہ تعالی نے اس کی توفیق عطا فرمائی. پھر رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے یہ درس قرآن کا سلسلہ عصر کے بعد کا بند رہا، اور شوال کے ابتدائی 15 دنوں میں بھی 2 ہفتوں تک یہ درس نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ درس دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح طریقے سے اس درس قرآن کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احتیاط کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق سے نوازے. اس درس کو اللہ سبحانہ و تعالی نافع بنا دے، اور اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے. واللہ المستعان وعلیہ التکلان ولا حول ولا قوۃ الا بہ. آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الحج کی 52 سے لے کر 57 تک کی آیات ہیں، اور ان میں سے جو پہلی 2-3 آیتیں ہیں اور پھر اس کے بعد کی جو آیات بھی انہی آیتوں پر مبنی ہیں، ان میں علماء کرام رحمہم اللہ کا بڑا کلام ہوا ہے اور بڑی بحث کی ہے علماء نے ان آیات کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر. اور پہلے ان آیات کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں یا نبی بھیجتے ہیں، ہم نے کوئی رسول نبی نہیں بھیجا، مگر جب بھی وہ رسول اور نبی تلاوت کرتا ہے اللہ کے کلام کی تو شیطان اس کی تلاوت میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. یعنی رسول جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام پہنچاتا ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، رسول کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے، تو لوگوں کے دل ایمان کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں اور وہ جنت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو شیطان فوراً پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کلام اللہ کے مقابلے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ لوگ اس قرآن مجید کے اوپر ایمان نہ لائیں اور اس قرآن مجید پر ایمان نہ رکھیں. تو جب بھی کوئی رسول، پہلے بھی اور بعد میں بھی، جب بھی کوئی رسول اور نبی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی آیات، تو شیطان جو ہے ان آیات کے اندر اپنے شکوک و شبہات جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں کلام اللہ سے صحیح معنی میں مستفید نہ ہو سکیں اور کلام اللہ پر ایمان نہ لائیں یا کلام اللہ پر عمل نہ کریں. تو یہ شیطان کا طریقہ ہے. آگے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ. پھر شیطان جو کچھ وسوسے ڈالتا ہے یا جو بھی باتیں ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے. اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالی جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا جو اثر ہے وہ انہی لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہو کفر کی اور نفاق کی, یا ان لوگوں کے دلوں پر شیطان کا اثر ہوتا ہے جن کے دل سخت ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً. یہ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ شیطان نے جو کچھ وساوس اور شبہات ڈالے ہیں وہ آزمائش بن جائیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. اور ان لوگوں کے لیے آزمائش بنے جن کے دل سخت ہیں. معلوم ہے کہ شیطان کے وساوس اور خیالات کا اثر دو طبقوں پر ہوتا ہے, ایک وہ جن کے دلوں کے اندر کفر اور نفاق ہے اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ظلم کر کے, تکبر کر کے, اور جناب ان کے دلوں میں سختی ہے. اور ظاہر ہے جب سخت دل ہوتا ہے تو پتھر زمین کی طرح ہوتا ہے, اور پتھر زمین میں تو پیداوار نہیں ہوتی, پیداوار تو اسی زمین میں ہوتی ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے, اور پانی کو جذب کرنے کے بعد پھر طرح طرح کی سبزہ اس پر اور کھیت اور پھل اور پھول اس کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کے شکوک و شبہات ہیں تو یہ اس کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے. للذین فی قلوبہم مرض. اب بیماری کون سی ہے؟ کفر کی ہے اور نفاق کی, یہ ہے دل کی بیماری. والقاسیت قلوبہم. اور شیطان کا اثر, شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن کے دل سخت ہیں. اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک ظالم جو ہیں وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں, یعنی ان کی مخالفت قریب کے نہیں ہے, دور تک ان کی مخالفت ہے. ہر چیز میں اللہ سے مخالفت, ہر چیز میں رسول اللہ سے مخالفت, ہر چیز میں کلام اللہ سے مخالفت. تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ مخالفت میں گزر رہی ہے. یہ ظالم لوگ ہیں, ان کے دل سخت ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا اثر, جن کے دلوں کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں مومنین ہیں, وہ اللہ کے کلام کو قبول کرتے ہیں, اللہ کے کلام کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ. اور وہ اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اور ان کے دل اس کلام اللہ کے سامنے جھک جائیں اور نرم پڑ جائیں. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے, یا وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں, پتھر جیسے ہیں, تو وہ کلام اللہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ شیطان کے وساوس اور شبہات کا اثر قبول کرتے ہیں اور کلام اللہ میں اور اس کی آیات میں طرح طرح کے شکوک و شبہات نکالتے ہیں. ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے, یعنی دین کا, قرآن کا, سنت کا صحیح علم ہے, اور وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں, تو وہ قرآنی آیات میں کے بارے میں ان کو اطمینان ہوتا ہے انہ الحق من ربک, کہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. ان کو علم بھی ہوتا ہے فیؤمنوا بہ فتخبت لہ قلوبہم. اور وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے دل اس قرآن مجید کے سامنے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. ایک جگہ میں قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے یعنی دین دیا گیا ہے، وہ شیطان کی باتوں سے، اس کے وساوس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور پھر وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کے دل بھی اس کلام اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. آگے قرآن نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف. حاصل یہ ہوا کہ جب بھی کہیں قرآن مجید پڑھا گیا، یا یوں کہہ لو قرآن مجید کی وجہ کلام اللہ کہہ لو، کیونکہ توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اور جتنے صحف سماویہ ہیں، آسمان سے کتابیں نازل ہوتی رہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام آگے ان کو پہنچاتے رہے، تو جب بھی کسی رسول نے اور جب بھی کسی نبی نے اللہ کا کلام پہنچایا ہے، تو سننے والوں کے دو طبقے ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ شیطان کے وساوس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کلام اللہ کی آیات کے بارے میں طرح کے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن مجید کو سنیں اور سمجھیں، ان کے خیالات جو ہیں ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں، اور شکوک و شبہات میں پڑ کر وہ اس کلام اللہ کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن مجید کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ جنت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہی ان آیات مبارکہ کا خلاصہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب رسول اور نبی کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول یا کوئی نبی تلاوت کرتا ہے یا اس نے کوئی تلاوت کی، تو سننے والوں کے دو طبقے ہو جاتے ہیں. بعض وہ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کلام اللہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کلام اللہ کے سامنے ان کے دل جھک جاتے ہیں. جب نبی اور رسول کا یہ حال ہے، تو نبی اور رسول سے جو نیچے کے درجے کے لوگ ہوں گے، یعنی مبلغ، داعی، عالم، مفسر یا جو بھی قرآن مجید پہنچانے والا ہے، وہ جب پہنچائے گا تو یہ دو طبقے اس وقت بھی سامنے آئیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تلاوت کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، دل متاثر ہو رہا ہے، اسی میں اچانک ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے ڈالا. اب آدمی جو ہے اگر کلام اللہ کی طرف متوجہ رہے تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کا جو القاء ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر آدمی کلام اللہ سے ہٹ کر ان وساوس کے پیچھے پڑ جائے، ان شکوک و شبہات کے پیچھے پڑ جائے، تو وہ آہستہ آہستہ شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑے گا، اور کلام اللہ کا جو اثر ہے کم ہو جائے گا اس کے اوپر. یہ تو ان آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے. اور ابھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان آیات کی تفسیر میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، اور اس میں اختلاف اس بارے میں ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان کا شان نزول کیا ہے. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بعثت کے بعد پانچویں سال غالباً اور ہجرت سے کافی پہلے مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم نازل ہوئی تھی، اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے اس سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ یہ پوری سورۃ آپ نے تلاوت فرمائی، اور جب یہ آپ نے تلاوت ختم کر لی تو اس سورت کے آخر میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے وہاں مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور عجیب بات یہ کہ جتنے کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ سورۃ النجم کے آخر میں جب سجدے کی آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا، اور مسلمان تو وہاں تھے سب، لیکن جو کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک بڈھا تھا کافر، امیہ ابن خلف، اس کے بارے میں آتا ہے، بہت موٹا تھا وہ، تو اس سے جھکا نہیں گیا، تو اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اپنی پیشانی پہ لگا لی اور یہ کہا کہ بس میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ لیکن بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ النجم کی اس تلاوت کے موقع پر سارے لوگوں نے جو وہاں حاضر تھے سجدہ کیا تھا، ساروں، چاہے مسلمان تھے اور چاہے کافر تھے۔ اب یہ سجدہ جو ہے وہ کیسے کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کا اثر تھا کہ مسلمان تو متاثر تھے ہی تھے، اس وقت میں کافر بھی متاثر ہو گئے، اور متاثر ہو کر وہ سر بسجود ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے۔ اور بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت میں ایک شرارت بھی ہوئی، اور وہ شرارت یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ یہاں پہنچے، اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تو قرآن مجید میں آگے ہے، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو وہاں کوئی شرارتی شخص تھا مجمع کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور تھے، لیکن جو مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شریر شخص تھا، اس نے اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى کہ جب آیت سنی اس نے آگے اپنی طرف سے دو جملوں کا اضافہ کیا کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ بڑی عمدہ چیزیں ہیں اور ان کی شفاعت کی بڑی امید ہے، ان بتوں کے شفاعت کی امید ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جب یہ، اور اس ظالم نے کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اور آپ کے لہجے میں لہجہ ملا کے یہ دو جملے اپنی طرف سے بڑھا دیے۔ تو مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی، کافروں نے بھی سجدہ کیا، اور اس وقت میں بعض کافروں سے کہنے لگے کہ بھئی آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اس لیے ہم نے سجدہ کیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات تلاوت کی وہ اس طرح سے تھی، اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے، شیطان نے، وہ جو شیطان کافر تھا اس نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ بنا کر یہ دو جملے آگے بڑھا دیے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی کہ کافر جو تھے دور جاہلیت میں جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اس وقت میں یہ جملے پڑھا کرتے تھے کہ واللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى ان شفاعتهن لترتجى اور وتلک الغرانیق العلا، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ دو جملے جو کافر پڑھا کرتے تھے وہ اس کافر شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لہجہ ملا کر بیچ میں اضافہ کر دیے. اس کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا نعوذ باللہ کہ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ شیطان کا اثر کتنے دن رہتا ہے, دو چار دن رہا, اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں کہ یہ شرارت آج نہیں ہوئی, یہ شرارت تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالف ہیں یہ قرآن کے اندر اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں کہ تو جس رسول نے جس نبی نے بھی کلام اللہ پہنچایا ہے تو یہ بیچ میں شرارت ضرور کرتے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے نقل کیا, اگرچہ اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے, ضعیف سند ہے, لیکن بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا. پھر مفسرین کے دو طبقے ہو گئے, مفسرین کے بعض طبقات نے اس کا بالکل انکار کیا. چنانچہ قاضی عیاض اور بڑے بڑے کئی مفسرین ہیں جنہوں نے اس واقعے کا انکار کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے مفسرین نے بھی فرمایا کہ یہ کسی بھی سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے, اس کی جتنی بھی سندیں ہیں سب کے سب مرسل ہیں اور اس لیے اس واقعے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور کئی لوگوں نے اس واقعے کو قبول بھی کیا ہے اور کہا کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لہجہ ملا کر پڑھ لینا یہ ممکن ہے, اور یہ واقعہ اس وقت میں پیش آیا لیکن چند دنوں میں ہی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی اور یہ آیات نازل فرما دی جو آج کے درس میں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ, ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا, کوئی نبی نہیں بھیجا, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته, مگر جب وہ قرات کرتا ہے شیطان اس کی قرات کے دوران ڈال دیتا ہے. اب یہاں ڈال دیتا ہے میں پہلی تفسیر کے مطابق وساوس مراد تھے, اور یہاں جو ہے ڈال دیتا ہے یعنی اپنی طرف سے جملے بڑھا دیتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, تو شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی, پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. حاصل یہ ہوا کہ شیطان جو ہے وہ دو طرح کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شیطان صرف جنات ہی نہیں ہوتے جو نظر نہیں آتے, بلکہ بعض انسان بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے میاں تم بڑے شیطان ہو, بعض بزرگ بھی بچوں کو کہتے ہیں میاں تم بڑے شیطان ہو. تو انسان جو ہے وہ بھی بڑا شیطان ہوتا ہے, بعض انسان بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں. اور یہ بات کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے, یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید کی آخری سورت میں ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ جو وسواس خناس ہے, جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے, جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ کبھی جنوں میں سے ہوتا ہے اور کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے. تو بعض جن شیطان ہوتے ہیں ان کو تم شیطان کہتے ہی کہتے ہیں, لیکن بعض انسان بھی پرلے درجے کے شیطان ہوتے ہیں, تو وہ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. تو شیطان چاہے انسانی شکل میں ہو یا نظر نہ رہا ہو جن کی شکل میں ہو, یہ کبھی تو سامنے آ کر تحریف کرتے ہیں اور کبھی وساویس اور خیالات کی شکل میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس سے وساویس اور خیالات والا قصہ واقعہ مراد لیں تو یہ پہلی تفسیر ہے, اور اگر تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُتَجَا والا واقعہ مان لیا جائے جس کو بعض مفسرین نے ذکر کیا اور قبول کیا ہے, تو اس میں پھر یہ لفظی تحریف ہوگی کہ جو چند ہی دنوں کے اندر ختم کر دی گئی. حاصل یہ ہوا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے شیطان پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جنات والے شیطان ہو چاہے انسان ہو، انسانی شیاطین ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے لوگوں کو روکا جائے. اب قرآن سے روکنے کی ایک صورت تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان شیاطین جن اور انسان ان آیات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شبہات ڈالتے ہیں تاکہ قرآن کا اثر ان کے اوپر نہ ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اور آگے بھی ہوتا چلا جائے گا. جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یا جن کے دل سخت ہیں وہ تو شیطانی وساوس اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور علم دین کی برکت سے ان کو شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتا ہے. اب ترجمہ سن لیجئے. وما ارسل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے شیطان اس کی تلاوت میں بیچ میں ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی طالب علم حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ تمنا یہ کبھی تو تمنا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تمنا کرنا، خواہش کرنا، خیالات کرنا، اور کبھی تمنا کے معنی قرآن کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں جو قرآن مجید نے تمنا کہا ہے اور آگے آ رہا ہے القى الشیطان فی امنیتی، تو اس سے قرآن اور قرات مراد ہے. اس لیے الا اذا تمنا کا مطلب ہے الا اذا قرآ القى الشیطان فی امنیتی، اے القى الشیطان فی قراءتی، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اذا تمنا اذا قرأ القى الشیطان فی امنیتی اے فی قراءتی، جب بھی وہ رسول اور نبی اللہ کا کلام پڑھتا ہے شیطان اس کی قراءت میں بیچ میں ڈال دیتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، اور پھر اللہ اپنی آیات کو پکا کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم، تاکہ اللہ کر دے کہ شیطان نے جو کچھ ڈالا ہے اس کو آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم دور تک کی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ یہ جان لیں کہ قرآن حق ہے، کہ کلام اللہ برحق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. فیؤمنوا به، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں. فتخبت له قلوبهم، اور ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں. وان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب قدس اللہ سرہ، تو انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، اور مشہور وہ تفسیر ہے جو قرآن مجید کے حاشیے کے اوپر چھپی ہوئی ہے. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ نے وہ ترجمہ لکھا تھا، پھر اس کی تفسیر شروع کی تھی، لیکن غالباً سورہ مائدہ تک پہنچے تھے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد باقی تفسیر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمان قدس اللہ سرہ نے پوری فرمائی. تفسیر عثمانی کے نام سے وہ چھپی ہوئی ملتی ہے. اس میں حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی, وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی اس وقت میں آیات ہمارے سامنے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض ان وسوسوں اور خیالات میں پڑ جاتے ہیں, قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں, اور بعض جو ان وساوس کی طرف خیالات کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ اللہ کے کلام کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو آیات یہاں بیان کی گئی ہیں سورۃ الحج میں, یہ بالکل اسی جیسی آیات ہیں جو کہ آئی ہیں سورہ آل عمران کے شروع میں. وہ کیا آیات ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. کہ اللہ نے قرآن نازل کیا, کتاب اللہ آپ نازل کی, اور اس میں بعض آیات تو محکم ہوتی ہیں, بعض آیتیں متشابہ ہوتی ہیں, یعنی اس میں شبہ لگ سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. ابتغاء الفتنتی وابتغاء تاویلی, ان میں سے بعض وہ ہیں جو فتنہ کرنا چاہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو الٹی سیدھی تاویلات کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں دو باتیں ذکر کی گئیں, ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی, یہ وہی ہے, الذین فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم, کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تو وہ تو ابتغاء تاویل ہی کرتے ہیں, اور جو سنگ دل ہیں وہ کیا کرتے ہیں, فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تاویله الا اللہ, حالانکہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے صحیح تفسیر کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, اور جو راسخین فی العلم ہیں وہ ان شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں پڑتے, وہ کلام اللہ سن کے یہ کہتے ہیں آمنا بھی, ہم ایمان لائے, کل من عند ربنا, جو کچھ ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمیں قبول ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور یہ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تو جس طرح وہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ جن کے دلوں میں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, وہی بات یہاں ذکر کی گئی کہ ولیعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اور جس طرح وہاں وہ دو طبقے ذکر کیے گئے تھے شکوک و شبہات میں پڑنے والوں کے, کہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی, اسی طرح شکوک و شبہات کے والوں کے یہاں بھی دو طبقے ذکر کیے گئے, ایک وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے دل سخت ہے. اعذن اللہ من ذلک. ساری اس پوری تفسیر کا بحث کا جو کچھ اب تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, حاصل اس کا یہ نکلا کہ جب بھی آپ دین کی بات سنیں گے, اور آپ جانتے ہیں کہ دین کی باتوں میں سب سے مؤثر ترین اور سب سے اعلیٰ ترین بات کون سی بات ہے, اللہ کا کلام کی بات ہے, عام آدمی کی, ایک بزرگ کی بات ہے, ایک ولی اللہ کی بات ہے, ایک صحابی کی بات ہے, ایک اللہ کی بات ہے, تو ظاہر ہے کہ درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی بات سب سے اونچی بات ہے, لیکن اس کے باوجود شیطان اس وقت بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتا, اور اللہ کی جب بات تلاوت کی جاتی ہے, اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے, تو شیطان کلام اللہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کوشش کرتا ہے. اس وقت میں آدمی کو چاہیے کہ خیالات کی طرف متوجہ نہ ہو, پوری توجہ رکھے کلام اللہ کی طرف, تاکہ کلام اللہ کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہو سکے. ترجمہ پھر سے سن لیجئے، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے شیطان اس کی تلاوت کے دوران ڈالتا رہتا ہے، یعنی خیالات ڈالتا ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم بنا دیتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے حکمت والا ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، یہ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ شیطان نے جو خیالات ڈالے ہیں ان کو آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم دور تک کے مخالفت میں ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ یہ بات جان لیں کہ یہ قرآن مجید حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور وہ اس قرآن مجید پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے. اب اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرنی رہ گئی، وہ یہ کہ ان آیات کے شروع میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر یہ کہ جب بھی وہ تلاوت کرتا ہے شیطان اس کی تلاوت میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں ایک رسول ذکر کیا گیا، ایک نبی، تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، اور اس کی مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن آسان بات یہ ہے کہ ایک اعتبار سے رسول عام ہے اور دوسرے اعتبار سے نبی جو ہے وہ عام ہے. ایک اعتبار سے رسول عام ہے اور دوسرے اعتبار سے نبی عام ہے. رسول کس اعتبار سے عام ہے؟ رسول تو اس اعتبار سے عام ہے کہ رسول کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور رسول کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوتا ہے. اسی لیے سورۃ التکویر کے اندر آتا ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور تمام مفسرین کے نزدیک اسے جبریل علیہ السلام مراد ہے. تو رسول بولا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام مراد لیے جاتے ہیں. تو رسول اس اعتبار سے عام ہے کہ رسول جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کے علاوہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. ان جبریل علیہ السلام پر بھی رسول کا اطلاق کیا گیا ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے نبی عام ہے، کیونکہ نبی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمائے اور اپنی طرف سے اس کو مبعوث کرے اور وہ لوگوں کی ہدایت کی طرف دعوت دے، چاہے اس کے پاس شریعت جدیدہ ہو یا نہ ہو، بخلاف رسول کے کہ رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ شریعت جدیدہ اس کے پاس ہوتی ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے. اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو علیحدہ سے کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کو وہی شریعت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انہی کے کام کو آگے انہوں نے بڑھایا. اس اعتبار سے نبی عام ہے اور رسول اس کے مقابلے میں خاص ہے. اور ہماری جو مدرسوں کی زبان یا طالب علموں والی زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی، ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی، کہ اعتبار سے رسول جو ہے وہ عام ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں پر بھی ہوتا ہے غیر انسان پر بھی ہوتا ہے، اور دوسرے اعتبار سے نبی عام ہے کہ اس کے لیے صاحب شریعت جدیدہ ہونا کوئی ضروری نہیں، جبکہ رسول کے لیے صاحب شریعت جدیدہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اور تھوڑی سی اس میں تفصیل فرمائی اور طالب علموں کے لیے، وہ بھی کام کی بات ہے۔ وہ یہ کہ جو صاحب شریعت جدیدہ ہو، اس کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہی اللہ کی شریعت جدیدہ اس پر نازل کی گئی ہو، بلکہ اگر قبیلہ نیا ہو اور اس کو شریعت نئی پہنچائی جا رہی ہو تو وہ بھی رسول کہا جائے گا۔ اور اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کی طرف بھیجے گئے تو وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، حالانکہ انہوں نے جو شریعت پہنچائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آگے پہنچائی تھی، لیکن قبیلہ جرہم کی طرف پہنچانے میں وہ جدید تھے، اس لیے اس اعتبار سے ان کو رسول کہا گیا۔ اور آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اب وہ جو حضرات تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے اعتبار سے وہ نئی تھی، اس لیے ان کے اوپر مرسل کا اطلاق کیا گیا، رسول کا اطلاق کیا گیا۔ تو اگر ہم طالب علموں والی زبان استعمال کریں تو آسان کیا ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی، ایک اعتبار سے رسول عام ہے اور دوسرے اعتبار سے نبی عام ہے۔ لیکن بہرحال ان دونوں کے اصطلاح میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آیات آج ہم نے تلاوت کی اس میں رسول کا بھی ذکر کیا اور نبی کا بھی ذکر کیا، اشارہ کر دیا کہ چاہے وہ صاحب شریعت جدیدہ رسول ہو اور چاہے صاحب شریعت جدیدہ نہ ہو اور نبی ہو، جب بھی اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے شیطان ضرور وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جنت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آگے تین آیتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھ کے پڑھ تو لیے، اس کا ترجمہ دوبارہ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيب، کہ یہ کافر لوگ اس قرآن مجید سے ہمیشہ شک ہی کے اندر رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ پہنچے گا جو بانج ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر لوگ جو ہر وقت شک ہی میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت شک ہی میں پڑے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کے کلام میں غور کریں، تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے نہیں اور جو شکوک و شبہات ہیں ان میں پڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کافر لوگ تو شک ہی میں پڑے رہیں گے، اور ان کو یہی شک رہے گا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، حالانکہ یہ جب قیامت آ جائے گی اچانک آئے گی، موت آئے گی اچانک آئے گی، تو ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، سارے شکوک و شبہات دھرے رہ جائیں گے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن سے شک ہی میں رہتے ہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیب، یا اس دن کا عذاب آ جائے جو بانج ہوگا۔ اور یہ بھی آیا نا اس آیت میں کہ قیامت آ جائے، تو اس قیامت سے ہر انسان کی اپنی موت بھی مراد ہے، چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات فقط قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی۔ تو یہ جو آ رہا ہے یہاں تک قیامت اچانک آ جائے، تو جو بڑی قیامت تو آئے گی سو آئے گی، لیکن موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ تو شک ہی میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بانج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے کئی نام ذکر کیے ہیں، اور میدان روز محشر کے بھی کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کا نام ذکر کیا بانج دن۔ بانج کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو، بانج کہتے ہیں اس شخص کو یا اس خاتون کو جس کے اولاد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں قیامت کے دن کو بانج فرمایا، یعنی اس جیسا دن نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا، ایسا بانج دن ہے، تو اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ تو فرمایا کہ کافر لوگ اس قرآن سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بانج ہے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ جو فرمایا کہ بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہوگی، تو مقصد یہ ہے کہ اب تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی نائب بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی نائب وزیر اعظم ہے، کوئی نائب رئیس ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے، لیکن یہ ساری جو مناصب ہیں یہ سارے اختیارات ہیں، یہ قیامت تک ہیں۔ تو جب قیامت ختم ہو جائے گی تو اس وقت میں اعلان ہوگا جو قرآن مجید میں دوسری جگہ میں آیا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور غالب ہے سب کے اوپر۔ تو بادشاہت تو اب بھی اللہ ہی کی ہے، موت و حیات اللہ ہی کے قبضے میں ہے، مناسب پر متعین کرنا اتار دینا اب بھی اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، لیکن اب اس وقت میں انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نہ کچھ اختیار، لیکن قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ بادشاہت ہوگی، نہ مال و دولت ہوگی، نہ خادم ہوں گے، نہ جناب مددگار ہوں گے۔ تو اس وقت میں صرف بادشاہت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اس کو فرمایا الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت ہوگی اللہ کے لیے، یحکم بینہم، اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، مہین اہانت والا، ذلت والا، ذلیل کرنے والا۔ وہ لوگ جو آج عزت والے سمجھے جاتے ہیں قیامت کے دن ذلت والے ہوں گے، ذلت والا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوگا، اعاذنا اللہ من ذلک۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمت والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہاں تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر جب بھی اس نے تلاوت کی شیطان نے اس کی تلاوت میں بیچ میں ڈالا، تو اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، تاکہ جو کچھ شیطان نے ڈالا اللہ اس کو آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم دور تک کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ علم والوں کو یہ معلوم ہو جائے انہ الحق من ربک، کہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لائیں، اور ان کے دل اس قرآن کے سامنے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور یہ کافر لوگ اس قرآن سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی، یا اس دن کا عذاب آ جائے گا جو بانج ہوگا۔ بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہوگی، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان میں غور و فکر کرنے کی، ان پر ایمان لانے کی، ان آیات کے سامنے جھکنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی دعا کر لیجئے کہ سلسلہ جو دوبارہ شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور اس سلسلے کو جاری رکھے، اور اس بیٹھنے کو اور درس بیان کرنے اور سننے کو ہمارے لیے عظیم نفع بنا دے، ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ آپ کے پاک نام سے ہم نے اس درس کا دوبارہ آغاز کیا ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنی رضا کے مطابق اس بیان کرنے کو قبول فرما، اس سننے کو قبول فرما، ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر اور قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منه ما نسینا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ يا ارحم الراحمين، ہماری آنکھیں ناپاک، ہماری زبان ناپاک، ہمارے خیالات ناپاک، یا اللہ ہم سب خود ناپاک، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پاک لوگوں میں شامل فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے خیالات کو پاک فرما۔ اللہم اجعلنا من التوابین، واجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا من التوابین، واجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا من التوابین، واجعلنا من المتطہرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.